ان کو بھی تابع فرما بردار بنا دیا. چار ہی تو کام بتائے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اللہ والا بننے کے لیے, اور معمولی اللہ والا نہیں, بڑا اللہ والا بننے کے لیے چار اعمال بتائے ہیں اس کی. یہ چار کام کر لو تو تمہارا ترقی کا زینہ طے ہونا شروع ہو جائے گا. ایک یہی جو ابھی بیان کیا, داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے. ایک بزرگ کے ایک کلہم ایک بال تھا, یہاں ایک پورے صاف آتا ہی نہیں تھا, ایک بال لٹکا رہتا تھا. کسی نے کہا دنیا دار نے کہ میاں کیا ایک بال لے کے پھرتے ہو, اس کو بھی صاف کر دو. کہا یہی ایک بہانہ میری جو ہے مغفرت کا ہے, اس کو بھی صاف کر دوں. یہ تو ایک دی ہے اللہ نے مجھے, اس کو میں کیسے صاف کر دوں. ان کو پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والے کیا کہیں گے, نہ وہ آئینے میں دیکھتے تھے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ کے عاشق کو, اللہ کے وفادار شریف بندے کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ لوگ میرے کسی کام نہیں آ سکتے, نہ قبر میں, دنیا میں بھی کام نہیں آ سکتے اور قبر میں بھی اور محشر بھی نہیں. جب ماں باپ جیسے محبت کرنے والے کام نہیں آ سکتے میدان محشر میں, تو کوئی دوست کیا کام آئے گا, کوئی دنیا والا کیا کام آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میں کیسا لگ رہا ہوں, ان کی نظر میں کیسا لگ رہا ہوں, اپنے مالک کی نظر میں. اگر مالک کی نظر میں ہم اچھے ہیں تو ہماری قیمت بڑھ گئی ہے, ہم قیمتی ہیں. اور اگر مالک کی نظر میں گھٹے ہوئے ہیں اور ساری مخلوق ہماری واہ واہ کرے, تو مخلوق کی واہ واہ کسی کام کی نہیں. مالک کی نظر میں اگر ہم گھٹیا ہیں تو بڑا خسارہ ہے, اور ان کی نظر میں اگر ہم اچھے ہیں اور ساری مخلوق تھو تھو کرے, تو ساری مخلوق کی تھو تھو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہیں, بس وہی. ایک نابینا تھے, ان کی وہ ہر جمعے کو اہتمام کے ساتھ سرما لگاتے تھے. بیچاری بیوی جو ہے دل جلی, اس نے کہا کہ کیا سرما لگاتے ہو, بینائی تو ہے نہیں, دیکھ تو سکتی نہیں ہوں. کہا کہ جی تجھے دکھانے کے لیے تھوڑی لگاتا ہوں, میں تو ان کو دکھانے کے لیے لگاتا ہوں. تو مخلوق سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور یہ مخلوق کا خوف جو ہے یہ وہی خوف ہے جس نے ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا. حضور کے چچا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ایمان لانے سے اس چیز نے محروم کر دیا. میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آئے, لوگ کیا کہیں گے, قبیلے والے کیا کہیں گے, اتنا بڑا سردار ہوں میں. تو یہ چیز جو ہے, حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے, جان سے بھی زیادہ. شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں رہے 3 سال بھتیجے کی خاطر, کتنی تکلیفیں اٹھائیں بھتیجے کی خاطر تو اٹھائیں, اور پھر دشمنوں نے جب زیادہ فساد مچایا تو ان سے کہہ دیا کہ میرے بھتیجے تک تم میری لاش پہ سے گزر کے جا سکتے ہو. کم و بیش الفاظ اسی طرح کا ہے مفہوم. تو اتنی محبت تھی, لیکن لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ایمان جیسی دولت سے محروم چلے گئے. بڑا خطرناک مرض ہے یہ, لوگ کیا کہیں گے, حق سے دور کر دیتی ہے چیز, حق کی اتباع سے محروم کرنے والی چیز ہے لوگوں. اور یہی مخلوق کا خوف اللہ والوں کی صحبتوں سے نکل جاتا ہے. ایک اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور سارے اللہ کے سوا پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. ایک اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، پھر ساری جو ہے محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی. یہ فائدہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں جانے کا. مخلوق کا خوف نکل گیا تو ہر حق کی اتباع کی توفیق ہو جائے گی، اور اگر مخلوق کا خوف رہا تو حق کی اتباع سے محرومی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ جب مخلوق کا خوف نکل گیا، ایک خالق کا خوف آ گیا، تو پھر ہر حق کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے گا. یہ میرے مالک اور میرے خالق کا حکم ہے، مجھے ماننا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. تو اولیاء اللہ کی صحبت سے حق کی اتباع کی توفیق ہو جاتی ہے، اور نہ صرف حق کی اتباع کی بلکہ ہر حق کی کامل اتباع کی توفیق ہو جاتی ہے. کامل حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نسبت بھی تھے بزرگ، تو اللہ والے انہوں نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ ہر وقت یہ غم اور فکر ہے کہ میرت میں آ جا نہیں سکتا، صحبت میں مجبور ہوں، بیمار ہوں، تو معلوم نہیں کہ میرا کیا ہوگا. حکیم الامت نے لکھا کہ فرمایا کہ بہت ہی اچھا حال ہوگا، تائبین اور کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے، اور فرمایا کہ کاملین اور تائبین کی منزل ایک ہی ہے، ایک ہی تو ہے، وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں، تائبین کا بھی وہی حشر ہوگا. تو خدا تعالی سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے، امید رحمت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، تو میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. جو بندہ مجھ سے گمان کرے گا اس کے ساتھ میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اب یہ گمان کیسے پیدا ہو؟ جو انسان اول سے لے کے آخر تک گناہوں میں ملوث ہو اور گناہ پہ گناہ بغیر توبہ کیے کرے چلا جاتا ہے اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے، خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے، بعضوں کو معلوم بھی نہیں کہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے، صحبت اولیاء کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں اور عیبوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے. ہاں، جیسے یعنی حدیث پاک میں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. جو اولیاء اللہ جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، گناہ سے بچتے ہیں، اور جو خطا ہو جاتی ہے تو خوب استغفار کر کے پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اجلے ہو جاتے ہیں، اجلے. اب جب ایک آدمی غفلت کا مارا کسی ولی اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ گویا اس کا آئینہ ہو جاتا ہے، وہ ولی اللہ کے شفافیت اور صاف ستھرے اور اجلے وجود میں اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. میری ناک چپٹی ہے، میری کان ٹیڑھا ہے، میری یہ ہے وہ ہے، یہ تو ظاہری آئینہ ہے، لیکن اولیاء اللہ باطنی آئینہ ہوتے ہیں، باطنی. ہاں، اور کوئی اللہ کا ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، سیاہ، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہے نا، لیکن باطن ان کا کیسا اجالا تھا، کیسا اجالا تھا باطن ان کا. تو ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر تو اللہ نے بنایا ہے، انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن باطن بنانا اختیار میں ہے، باطن بنانا اختیار میں ہے. تو یہ بھی فائدہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں، وہ اپنے عیوب سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اور جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب فکر پیدا ہو جاتی ہے تو فکر جس کام کی پیدا ہو جائے وہ انجام تک پہنچ جاتا ہے، خود بخود انجام تک پہنچ جاتا ہے. کوئی موبائل آف ہے کہ سب کھلے ہوئے ہیں.
یہ اس کے کال کر کے دیکھیں,
موبائل تو سب کھلے ہوئے ہیں.
ایک کال اس سے کر دیں ڈائل.
ہاں آئی گئی ہے کال. ایک موبائل یہی بچا ہوا ہے, اس پہ نہیں آئی ہے کال. اللہ معاف فرما دینا. چل رہا ہے
آگے
کال اس پہ نہیں. جب بھی ایسا ہو کہ موبائل کھلا ہے تو اس سے ڈائل کرنا چاہیے, وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اچھا بھائی, تو بات کیا ہو رہی تھی کہ مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے صحبت اولیاء کی برکت سے, اور خدا تعالی کی محبت کا حصول ہو جاتا ہے, اور اپنے عیوب سے پردہ بھی اٹھ جاتا ہے, اور ان کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے, اور جس کام کی بھی فکر پیدا ہو جائے وہ کام انجام تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اپنے گناہوں کا علم بھی ہوتا ہے, کیا کیا چیزیں ہمارے مالک کو ناپسند ہیں, تو ہمیں بھی اپنی جوانی تک نہیں معلوم تھا کہ ٹخنے ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. یہ تو دیکھ کرتے تھے ہم کہ نماز کے وقت ہم اوپر کر لیا, دوسروں کو دیکھتے تھے کہ بھائی ان کے پانچے اونچے ہیں تو ہم بھی کر لیتے تھے کہ بھائی شاید نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے, لیکن بعد میں پھر ڈھانک لیے. اب یہ تو ہمیں حضرت کے پاس آ کر ہی معلوم ہوا کہ کتنا خطرناک گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور داڑھی کا مونڈنا بس ٹھیک ہے, معلوم تھا کہ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے, اچھی چیز ہے, نیک لوگ داڑھی رکھتے ہیں, مگر یہ تو نہیں معلوم تھا کہ یہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونا واجب ہے, اور اس کا منڈانا یا کاٹنا ایک چاول چاہے اگر کم ہو تو وہ ایک مٹھی سے کم, ایک چاول بھی کترانا حرام ہے گناہ. اور چاروں اماموں کے نزدیک ہیں جو گڑبڑ لوگ ہوتے ہیں جو داڑھی نہیں رکھنا چاہتے, وہ مثلے شیطان کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ خود داڑھی نہیں رکھنی, کیونکہ اگر وہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی داڑھی رکھنی تو بھائی تمہارے کیوں نہیں, اس لیے وہ دوسروں کو بھی گڑبڑ میں ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے, فلاں کتاب میں نہیں ہے, اور یہ اختلاف ہے فلاں, کہیں اختلاف نہیں ہے اس میں. چاروں ائمہ کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, چار امام ہی فقہ کے, چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی ڈال رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. یہ تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا. اور نائی جو ہے نائی وہ کنچی چلاتے وقت سیٹنگ کر رہے ہیں, ہم معلوم ہی نہیں کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں. آپ اولیاء کی صحبت میں آئے, اپنے شہر کی صحبت میں, وہاں یہ تذکرے سنے کہ یہ مسئلہ ہے. جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل کی بھی توفیق ہو گئی. انہی کی توفیق ہوتی ہے, بندہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے اور جو ہے اسی طرح سے ٹخنے کا کھولنے کا حکم صحیح معنوں میں یہاں آ کر معلوم ہوا. پھر نگاہ کی حفاظت تو ہم جانتے ہی نہیں تھے, یہ نگاہ کی حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کسی ممبر سے ہم نے یہ بیان سنی ہی نہیں جب تک کہ ہم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ حاضر ہوئے. یہ مسئلہ کبھی زندگی میں ہم نے سنا ہی نہیں. نہ تو یہ کہ نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے, نہ یہ کہ شرعی پردہ کرنا چاہیے, نہ یہ کہ نگاہ ڈالنا حرام ہے نہ محرم پہ. کبھی نہیں سنا یہ مسئلہ. نہ یہ سنا کہ نگاہ ڈالنا نہ محرم پہ آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ فرمانے کے جو لغت کے قاعدے سے یوں ہونا چاہیے تھا کہ العین زن العین النظر, النظر زن العین, النظر زن العین یا نظر بازی آنکھوں بازار, فرمایا زن العین النظر. پہلے ہی زنا کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دے تاکہ امت ڈر جائے, وہ زنا ہے آنکھوں کا زنا, آنکھوں کا زنا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے اصحاب الکتاب بعد کتاب اللہ, کتاب اللہ کلام اللہ کے بعد سب سے صحیح اصحاب کتاب بخاری شریف ہے. کہتے ہی اس کا نام ہی صحیح بخاری ہے. تو کبھی معلوم نہ تھا کہ آنکھ کی حفاظت بھی کچھ چیز ہے. اچھا بھائی یہ سنا تو بھائی ٹھیک ہے, یہ بتا رہے ہیں نہیں, کلام اللہ کے اندر حکم ہے نفسائی. اب ہم قرآن شریف تو پڑھتے تھے, کبھی ہم نے کہاں سوچا کہ یہ کیا ہے. اچھا ہم تو ہم بڑے بڑے علماء نے آ کے حضرت کی خدمت میں اعتراف کیا کہ عمر گزر گئی حدیث پڑھتے پڑھاتے, لیکن اور پڑھائی بھی ہے, پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے, زین لائنی نظر, لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ ہم بھی تو حفاظت کریں نہیں گاہوں کی. کتنے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا کہ آپ کی صحبت میں آ کر ہم کو اس کا ادراک ہوا, رونٹے کھڑے ہو گئے. جس زبان سے او ہو اللہ والی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے. حضرت نے سنایا کہ شیخ نورانی زرہ آگاہ کنت, شیخ نورانی زرہ آگاہ کنت, نور وا با لفظ ہا ہمراہ کنت. شیخ نورانی, نورانی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ نورانی نہیں ہے. نورانی وہ ہے کہ جس کا بال بال خدا تعالی کی اطاعت میں جکڑا ہوا ہو, کیونکہ ہر اطاعت سے نور پیدا ہوتا ہے, ہر اطاعت سے نور پیدا ہوتا ہے. تو اور گناہ سے وہ نور زائل ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ اندھیرا. بھائی یا تو روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا, دونوں سے کوئی چیز ہوگی کہ نہیں. تو روشنی جائے گی تو اندھیرا آ جائے گا. تو جس کا بال بال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جکڑا ہوا ہو, کوئی بال جو ہے اس کا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو, وہ سراپا نور نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو وہ ایسا نورانی شخص جب کوئی بات کہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ راستے سے آگاہ کرتا ہے بلکہ اس کے الفاظ میں نور ہوتا ہے. نور لا نور وا با لفظ ہا ہمراہ کنن, اس کے الفاظ میں نور ہوتا ہے اور وہ الفاظ لوگوں کے کانوں میں جو قیف, قیف کی شکل ہے کان کی, ہے نا, پھیلا ہوا ہے نا کان, یہ قیف منہ ہوتی جس سے پانی یا تیل وغیرہ ڈالتے ہیں پتلے منہ کی بوتل میں. تو یہ کان کی شکل اللہ تعالیٰ نے قیف کی طرح بنائی ہے کہ تاکہ وہ قیامت کے دن کوئی بندہ حجت نہ کر سکے کہ کان چھوٹا تھا, بات پوری پہنچی نہیں, اتنا بڑا کان دے دیا اللہ نے, ہے نا, پھیلا ہوا. تو اس کے ذریعے سے وہ اللہ والے کے الفاظ کا نور قلب میں داخل ہو جاتا ہے. قلب کا راستہ ہے یہ آواز کا ذریعہ. یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ کی محبت کی باتیں, اللہ کی معرفت کی باتیں, اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی چیز بیکار اور بے حکمت پیدا نہیں فرمائی. ہر چیز کی خاص حکمت ہے, تو جب ہر چیز کی خاص حکمت ہے تو ہر چیز کے درجات بھی ہیں. مثلا ایک چونٹی ہے, ایک مرغی ہے وہ اس سے بڑی ہے, ایک بکری ہے وہ اس سے اور بڑی ہے, ایک گائے بھینس ہے وہ اور بڑی ہے, اور اسی طرح سے سورج چاند ستارے ہر ایک کی الگ الگ درجہ, الگ الگ کام, الگ الگ حکمت ہے. تو انسان ان سب میں اشرف المخلوقات ہے, ان سب میں اشرف المخلوقات, سب سے معزز مخلوق ہے. تو اس معزز مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ خاص حکمت ہے, اتنی زیادہ خصوصیت ہے اس کی کان میں, اس کی آنکھ میں, اس کے ناک میں, اس کے ہاتھ میں, اس کے پیر میں. اسی کو خواجہ صاحب نے عجیب فرمایا, بھائی بیٹھ جاؤ شرارت نہ کرو بھی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم, ناچیز ہیں ہم, مٹی کے ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہمارے پاس. جو کچھ ہے انہیں کی توفیق سے ہے, جو اچھا ہے ان کی توفیق سے ہے, جو برا ہے وہ ہماری شامت عمل سے ہے. شرارت ہے نفس کی, میں آصاب کمن حسن تم فمن اللہ, جو کچھ ہمارے ہم کو نیکی پہنچتی ہے, نیکی میں سے پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. میں آصاب کمن سگی اتن فمن نفس, اور جو کچھ برائی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی شرارت ہے, نفس کی حرارت ہے, غلاوت ہے, نجاست ہے, تو کچھ بھی تو نہیں ہمارے پاس. تو فرماتے ہیں, ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم. کیوں ہیں بڑی چیز؟ اس مٹی میں کیا رکھا ہے, کس وجہ سے اس کا شرف بڑھ گیا ہے کہ اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات فرمایا ہے, حالانکہ پیٹ میں بو بھرا ہوا ہے, گندی ہوا بھری ہوئی ہے, اگر وہ تھوڑی دیر منہ صاف نہ کریں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. کیسے ہم ہیں, لیکن ایک چیز ہم کو بڑھیا بناتی ہے, قیمتی بناتی ہے. وہ کیا ہے کہ دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر, ہم ایک ہستی مطلق اللہ تعالیٰ کی خبر دیتے ہیں. ان کی معرفت ہے دل میں, ان کی معرفت اور ان کی محبت اس مٹی کے پتلے کو قیمتی بناتی ہے. اور یہی وہ چیز تھی جس کو شیطان نے دیکھا نہیں, یہ جو قلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے مالا مال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا, اور یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے. جب سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اکڑ گیا, انا خیر منہ, ان سے افضل ہوں کیونکہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کے ہیں. آگ کا کوبرا اوپر ہوتا ہے, مٹی کا نیچے ہوتا ہے, فلاں 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 فلاں. یہی تو مصیبت ہے اس زمانے میں بھی کہ اگر دین کا کوئی حکم بتلاؤ تو دلائل مانگنے شروع کر دیتے ہیں اور دلیلیں دینے شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ پلے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اس کی طرح جیسے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک شخص کی بھینس بیمار ہو گئی, تو سوچنے لگا کہ اس کیا کی علاج کریں, تو اس کو یاد آیا کہ اس کا ایک دوست تھا گھسیٹا, تو اس کی بھی بھینس بیمار ہو گئی تھی, چلو چل کے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا علاج کیا تھا. اور جلدی میں گھبراہٹ میں پہنچا, دروازہ بند تھا, باہر سے آواز آئی گھسیٹے, ارے وہ گھسیٹے, اندر سے آواز آئی, ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی نا؟ کہ ہاں وہیں سے کل وہ مکالمہ ہو رہا ہے. ہاں بیمار ہو گئی تھی, کیا ہے؟ کہا کہ تم نے کیا کیا تھا پھر؟ نکلنے میں مٹی کا تیل پلایا تھا. اچھا, یہ سنتے ہی فوراً واپس, فوراً وہاں سے واپس چلا گیا اور بازار سے مٹی کا تیل لے کے پلا دیا اپنی بھینس کو ٹھیک ٹھاک. تھوڑی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کے بیچاری مر گئی. اب بڑا پریشان ہو واپس گیا, وہ گھسیٹے ابھی وہ گھسیٹے, ہاں اب کیا ہو گیا؟ کہا تو نے مٹی کا تیل پلایا تھا. ہاں مٹی کا تیل تو پلایا تھا, بتایا تو ہے. کہا بھولے تیری بھینس ٹھیک ہو گئی؟ کہا کب ٹھیک ہوئی؟ تو مر گئی تھی. بتائیے یہ حال آج کل ہو گیا ہے کہ ادھر ادھر سے واٹس ایپ آ رہے ہیں, فلاں وظیفہ پڑھ لیں یہ کام ہو جائے گا, فلاں یہ بات. خیر جھوٹی گڑی ہوئی حدیثیں, گڑی ہوئی باتیں دین کے دین سے منسوخ کر کے, اور لوگوں کو یہ کام صبح سے شام اس میں لگے ہوئے ہیں, اور ان چیزوں میں انعامات ہے جو انتہائی غیر ضروری ہے, تو اپنے دین کا جو ہے وہ خرابہ کر رہے ہیں, دین خراب کر رہے ہیں, اپنا عقائد خراب ہو رہے ہیں, گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بہرحال خواجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ناچیز ہیں بڑی ہوئی ہیں بڑی چیز مگر ہیں، دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت کے لیے، یا بدون معنی یعرفون، اپنی معرفت کے. ہمیں دنیا میں جا کے ہم کو ہماری مخلوقات کا مشاہدہ کر کے ہم کو پہچانو اور ہم کو یاد کرو کہ اللہ آپ نے کیسی یہ چیزیں بنائی. اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ہاں یہ تو ہے جینے کا طریقہ، اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم، کہ کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دل میں اللہ ہی اللہ ہے، ہے نا، دل میں اللہ ہی اللہ ہے. اور وہ تفکر میں سے خلق السماوات والارض، اور وہ تفکر کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے کیسی یہ کائنات بنائی ہے، کتنا بڑا سورج کا گولا آپ نے بنایا ہے، اور اس میں کتنی آگ بھر دی ہے کہ کروڑوں میل دور سے زمین کو اتنی گرمی پہنچا رہا ہے کہ انسان بے حال بھی ہو جا رہا ہے. جو آج کل کیسی گرمی ہے، ہر آدمی بے حال ہے، اور جو مشکل ہو رہا ہے وہ اتنی دور ہے، 9,30,00,000 میل دور سے، تو خود سورج کے اندر کتنی حرارت ہوگی. آج وہ کہتے ہیں کہ جہنم تو دیکھی نہیں، جنت تو دیکھی نہیں، دیکھی جائے گی، بعد میں دیکھیں گے. یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے سورج، کتنی آگ اس میں بھری ہوئی ہے، کتنی حرارت اس میں بھری ہے، کتنے پاور کی روشنی میں کوئی حساب لگا سکتا ہے. جب سورج نکل آتا ہے تو ہر چیز کتنی واضح ہو جاتی ہے، اور اگر رات میں یہ جو کیا وہ نائٹ میچ ہوتا تھا، شروع ہوا تھا، تو سنا تھا کہ وہاں اسی فلڈ لائٹ لگاتے ہیں، اس کے باوجود ہر آدمی جو وہاں ہوگا کہے گا رات ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ دن نکلا ہوا ہے. سورج کی روشنی ایسی ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ سورج ہی ہوتا ہے. سورج کو شعر حضرت کا یاد آیا کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب اللہ تعالی غالب ہو جاتے ہیں، دل کو چھا جاتے ہیں، تو وہ ساری کائنات کل عدم ہو جاتی ہے. پھر وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے نہیں کرتا، وہ تو اپنے مالک ہی کو یاد کرتا ہے، میں اپنے مالک کی نظر میں کیسا ہوں، ہے نا، مالک میں کی نظر میں قیمتی ہوں کہ نہیں. تو بہرحال یہ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اور یہ نباتات کو دیکھتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مٹی سے، بے مزہ مٹی سے اور بے مزہ پانی سے، یہ کہاں سے سڑی ہوئی کھاد میں سے خوشبودار پھول پیدا کر دیا. پھول کی پتیاں کتنی نازک ہوئی، کس قدر خوبصورت ان کے اندر رنگ بھر دیے، ایک ایک پتی میں سینکڑوں رنگ نظر آئیں گے، سینکڑوں. اور اس کی ٹہنی کس رنگ کی ہے اور کس مزاج کی ہے، سختی ہے ٹہنی میں، اور اوپر جا رہا ہے جیسے جیسے، تو پتیوں میں ٹہنیوں میں نرمی اور نزاکت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے رنگ بھی بدلتا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ اس میں سے ایسا پھول نکل رہا ہے کہ اس کو آپ دیکھتے ہی جائیے، سنتے ہی جائیے، سبحان اللہ، دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. اور کہاں سے نکال رہے ہیں؟ سڑی ہوئی کھاد میں سے، مٹی میں سے. یہ وہ تفکر کرتے ہیں کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، کہ مٹی میں سے اللہ نے کیا نکالا ہے. ایسے ہی وہ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ یہ سب آپ نے یوں ہی نہیں پیدا کر دیا، بس بس آپ پاک ہیں بالکل، آپ ہماری بخشش فرما دیجیے، بخش دیجیے. تو یہ ہے جینے کا ڈھنگ، اور یہ ہے انسان کی قیمتی، اور باقی جو دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں ان کے اور کوئی مقاصد ہیں، یعنی دنیا ہی کو مطلوب بنا رکھا ہے، تو مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، تو یہ انسان بے قیمت ہو گیا، یہ گٹیا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اولیاء اللہ کے اندر صحبت
نے یہ بات رکھی ہے تاثیر کہ ان کے الفاظ میں بھی نور ہوتا ہے اور قلب میں جا کے اثر کرتا ہے اور ان کی صحبتوں سے دل میں نور حاصل ہوتا ہے اور علم کا نور بھی حاصل ہوتا ہے, علم ہو جاتا ہے, گناہوں کا علم ہو جاتا ہے, تو اس کو چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے. بہت فوائد ہیں صحبت اہل اللہ کے. بس مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اہل خدا خدا نہ باشد, اہل خدا خدا نہ باشد, لیکن ز خدا جدا نہ باشد. اللہ والے اہل خدا, اہل محبت, اہل دل جو بھی کہہ لو, یہ اللہ والے اللہ تھوڑی ہے کوئی, لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں. کہ جس طرح سورج کے ساتھ اس کی دھوپ, حرارت, روشنی لازم ملزوم ہے, تو روشنی, حرارت, سورج تو نہیں لیکن اس سے جدا بھی نہیں. جہاں سورج ہے وہاں روشنی ہے, جہاں روشنی ہے وہاں سورج ہے. تو ایسے اللہ کے مقرب اور خواص, خاص خواص ہوتے ہیں کہ یہ اللہ سے جدا نہیں ہوتے ہیں. اور کوئی ماحول اور کوئی حالات ان کو متاثر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی اور فرما برداری کرنے سے. تو جو آدمی کثرت کے ساتھ ایسی صحبتوں میں رہتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو قدم پکڑ لیتا ہے, تو وہ بھی پھر انہی میں شامل ہو جاتا ہے, انہی کے جیسا ہو جاتا ہے. اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے, ہونے ماں صادقین سے مراد یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ, ان کے جیسے ہو جاؤ, اللہ والے ہو جاؤ, ہمارے مقرب ہو جاؤ, ہمارے محبوب بن جاؤ, ہمارے محبوب بن جاؤ, اور پھر محبوب بن کر پھر ہمارے پاس سجے سجائے آؤ, صاف ستھرے سجے سجائے, جمال والے, کمال والے بن کے آؤ. اچھا, آدھا گھنٹہ تو اسی ہوں گے. اشعار بھی پڑھنے تھے لیکن تو وقت زیادہ ہو گیا. یہ خزائن الحدیث آج ارادہ تھا, اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات احادیث مبارکہ کی لطیف لطیف تشریحات ہیں, اس میں وہ اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. لا الہ کے معنی غیر اللہ سے دل کو نہیں لگانا. جتنے باطل خدا ہیں, خواہ وہ جاہ کے ہوں, خواہ باہ کے ہوں یا حسن کے ہوں, ان باطل خداؤں سے قلب کو پاک کر لو, تب الا اللہ ملے گا. ایک فوج کے افسر نے مجھ سے پوچھا کہ الا اللہ کیسے مضبوط ہوتا ہے. میں نے کہا جتنا لا الہ مضبوط ہوگا اتنا ہی الا اللہ مضبوط ہوگا. اگر باطل خداؤں سے قلب پاک نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گندم لگائے لیکن وہیں دوسرے گھاس پودے پیدا ہو جائیں تو گندم کی کھاد اور پانی کو دوسری گھاس اور پودے لے لیں گے اور گندم کمزور رہ جائے گا. غیر اللہ دل میں ہوگا تو الا اللہ کی صحیح کیفیت محسوس نہ ہوگی. دس ہزار روپے والا عطر عود ایک شخص نے لگایا مگر بلی کا پیخانہ بھی لگا لیا اور ایک مہینے سے غسل بھی نہیں کیا تھا, پسینے کی بدبو آ رہی تھی. بتائیے عطر عود کی خوشبو محسوس ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا الہ سے گویا قلب روح کو دنیا کی بدبو اور پسینے اور غیر اللہ کی آلائش سے پاک فرمایا, پھر الا اللہ کا عطر عطا فرمایا. سبحان اللہ. غیر اللہ کی نفی کو مقدم کیا. کلمے کا یہ پہلا جز ہے لیکن غیر اللہ سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا کس طرح ہوگا؟ محمد رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت سے اللہ ملے گا، اور طریقہ سنت پر چلنے والے قرآن ہیں، اللہ والے متبعین سنت عارفین ہیں، ان سے ہی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ پوچھنا پڑے گا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کی شان کو باخبر لوگوں سے یعنی اللہ والوں سے پوچھو۔ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبیرہ سے مراد عارفین ہیں۔ دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو رزق اور عمدہ عمدہ غذاؤں کا شوق ہے۔ یہ لا الہ کی تفسیر ہو رہی ہے، مال کی نفی ہو چکی، اب نمبر آ رہا ہے اچھی اچھی غذاؤں کا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کھانے کے اتنے حریص ہیں کہ دعوت اگر مل جائے تو جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، افطار کا وقت ہے دہی بڑے ٹھونستے چلے جا رہے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، مگر دہی بڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، پہلے میں نکلوں گا الگ سے، کیونکہ تم نے یہاں تک ٹھونسا ہوا ہے، اول تو جماعت کی نماز چھوڑنا جرم، پھر اتنا ٹھونسنا کہ حلق سے غذا باہر آنے لگے یہ بھی جائز نہیں، صحت کے لیے مضر ہے، اتنا کھانا کیسے جائز ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جن کو اچھے اچھے اخلاق اچھے اچھے کھانے کا شوق ہے تو بے شک رزق اچھا مل جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر رزاق کی محبت پر رزق غالب نہ آئے۔ سبحان اللہ، رزاق کی محبت پر رزق غالب نہ آئے، نعمت کی محبت۔ بات کیوں کرتے ہو، ادھر بیٹھو تم اور ادھر آؤ تم، چلو۔ نعمت کی محبت جب نعمت دینے والے کی محبت پر غالب ہو جائے گی تو سمجھ لو کہ یہ شخص ناشکرا ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرما لیا شکر پر، فاذکرونی اذکرکم، تم یاد کرو مجھے اطاعت سے۔ یہ تفسیر بیان قرآن میں ہے کہ تم یاد کرو مجھے اطاعت سے، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایت سے۔ واشکرولی، اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ شکر کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر بیان کیا، ذکر کو مقدم فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں ان حاصل الذکر الاشتغال بالنعمہ، ذکر کرنے والا نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہے، اور ان حاصل الشکر الاشتغال بالنعمہ، جو شکر کر رہا ہے وہ نعمت میں مشغول ہے۔ فالاشتغال بالمنعم افضل من الاشتغال بالنعمہ، ایک نعمت میں غرق ہے اور ایک نعمت دینے والے میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی اللہ کی یاد میں غرق ہے، ظاہر ہے کہ جو اللہ کی یاد میں مشغول ہے اس کا درجہ بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو مقدم فرمایا کہ اگر تم نے ہماری یاد نہ کی تو نعمتیں تم پر غالب ہو جائیں گی، تم رزق کے غلام بن جاؤ گے، عبد الرزاق کے بجائے عبد الرزق ہو جاؤ گے۔ نعمتوں کے پیچھے اتنا لگو کہ نعمت دینے والے کو فراموش کر دو گے، لہذا ہماری یاد میں زیادہ لگو تاکہ نعمتوں پر ہماری محبت غالب رہے، اور ان نعمتوں کا انجام بھی تو سوچو کہ کیا ہے۔ رات کو بریانی کھاتے ہو لیکن صبح کو بیت الخلا میں کیا نکالتے ہو، امپورٹ کیسی اور ایکسپورٹ کیسا، لہذا نعمت پر شکر تو کرو لیکن دل نہ لگاؤ۔ یہ ہو گیا دوسرا الہ، پہلا الہ مال تھا، دوسرا خدا نے ہم کو خدا نے ہم دوسرا خدا ہم نے کیا بنایا ہوا ہے، رزق اور عمدہ غذائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ لہذا لا الہ کی نفی توحید کامل اس شخص کو حاصل نہیں ہے جو جاہ کا اور مال کا اور حسن کا غلام بنا ہوا ہے، زبان سے کتنا ہی توحید توحید کہتا رہے لیکن توحید عملی یہ ہے کہ جاہ کی نفی کرو، باہ کی نفی کرو، مال کی نفی کرو، یعنی ماں سب اللہ پر اللہ کی محبت کو غالب رکھو۔ تیسرا الہ باطل حب جاہ ہے، نمبر تین ہے حب جاہ۔ ایک انسان کو اگر سارا لاہور سلام کرے اور کہے کہ جناب آپ بہت معزز آدمی ہیں تو اس کی عزت میں ایک آشاریہ اضافہ نہیں ہوگا، ہاں اس بندے سے جس کو سارا لاہور سلام کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوش ہو جائیں تب سمجھ لے کہ اب اس کی قیمت ہے۔ غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے، غلاموں کی قیمت غلام اگر لگاتے ہیں تو میزان میں کیا آئے گا، غلام نسبت ایک لاکھ غلام بھی ہو تو میزان اور ٹوٹل غلام ہی تو ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن راضی ہو جائیں تب سمجھو کہ اب ہماری قیمت ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا جزائے عظیم دے، اس حقیقت پر کیا عمدہ شعر فرمایا کہ اے دنیا والو اپنی قیمت پہلے سے مت لگاؤ، اپنے کو فنا کر کے رہو، مٹ کر رہو، نہ نماز پر ناز کرو، نہ روزے پر، نہ حج پر، نہ زکات پر، بس کرتے رہو اور ڈرتے رہو، یہ سوچو کہ قیامت کے دن نامعلوم ہماری کیا قیمت لگے گی۔ اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک عظیم غم میرے سامنے ہے کہ قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دوستو سوچو اس میں کوئی لغت فارسی عربی نہیں ہے، مگر یہ شعر تکبر کے علاج کے لیے عجیب و غریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے علامہ ہو گئے، اتنے بڑے تاجر ہو گئے، تمام دنیا تعریف کر رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہماری قیمت کیا لگے گی۔ اگر اس دن اللہ ہم سے راضی ہو گیا تب ہماری قیمت ہے، ورنہ دنیا کی جاہ اور عزت اور تعریف کسی کام کی نہیں۔ لہٰذا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی قیمت نہ لگاؤ، اگر دنیا میں اپنی قیمت لگاؤ گے تو یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی حماقت ہوگی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ تکبر کا مرض ہمیشہ بیوقوفوں کو ہوتا ہے۔ آپ کو سوچی کہ نتیجہ یعنی رزلٹ نکلنے سے پہلے کوئی طالب علم ناز و نخرے کرے تو بیوقوف ہے یا نہیں، لہٰذا حب جاہ کا علاج ہو گیا۔ اور آخری ابائی ایک مرض اور شدید ہے، وہ ہے حسن پرستی۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، شاید یہاں بھی مل جائے۔ اگر آپ اپنے نوجوان بچوں کو، طلباء کرام کو پڑھا دیں تو انشاءاللہ تعالی حسن کے ڈاکوؤں سے ان کی جوانی محفوظ رہے گی۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامن برکاتہم نے اس کتاب کی زبردست قدر فرمائی اور ایک صاحب کو خط میں لکھا کہ جس کا دل غیر اللہ سے لگ گیا ہو اختر کی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج اس کو سناؤ۔ تقاضائے گناہ گناہ نہیں ہے، تقاضے پر عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ جیسے روزے میں 100 دفعہ دل چاہے کہ ٹھنڈا پانی پی لو، لیکن جو شخص مجاہدہ کرتا ہے پانی نہیں پیتا تو اس کا اجر زیادہ ہے کہ نہیں؟ لہذا اگر تقاضائے گناہ کو برداشت کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، تو یہ شخص بہت بڑا ولی اللہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کا مجاہدہ شدید ہے، اس کا مشاہدہ بھی شدید ہوگا۔ جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مشاہدہ ہوگا۔ یہ تقاضے گناہ کے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تقوی کی بنیاد اسی پر ہے کہ تقاضا ہو پھر ہم اس پر عمل نہ کریں۔ مثبت و منفی دو تار ہیں، گناہ کا تقاضا ہونا منفی تار ہے۔ ہم نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچایا، یہ مثبت تار ہے۔ آج سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ دو تاروں سے دنیا کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے دونوں تار ہمیں دیے ہیں، لا الہ کا منفی تار اور الا اللہ کا مثبت تار۔ دونوں تاروں سے ایمان اور تقوی کا نور اور ولایت کا نور ملتا ہے۔ لہذا آپ تقاضوں سے گھبرائیں نہیں، جتنا زیادہ شدید گناہ کا تقاضا ہوگا سمجھ لو کہ ہمیں خدا تعالی اپنا بہت بڑا ولی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ توفیق اور ہمت ملتی ہے اہل ہمت کی صحبت سے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تین کام کر لو تو تقوی والے بن جاؤ۔ نمبر ایک، خود ہمت کرو، یعنی گناہ چھوڑنے کی خود ہمت کرو۔ نمبر دو، ہمت کی خدا سے دعا کرو۔ نمبر تین، اہل ہمت کی صحبت میں رہو اور ان سے عطائے ہمت اور استعمال ہمت کی دعا کراؤ۔ اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ 100% ہم سب ولی اللہ ہو جائیں گے۔ کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو تعلق قائم کرنا، یعنی صحبت اہل اللہ کا اہتمام، اس سے پوچھ کر ذکر کا دوام۔ اب تیسری چیز رہی گئی گناہوں سے بچنے کا التزام، اور گناہ سے بچنا موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر۔ کتنا ہی انسان پڑھ لے، پڑھا لے، امامت کر لے، چلے لگا لے، مگر تقوی جب ہی ملے گا جب اہل تقوی کی صحبت نصیب ہوگی، جس پر آیت کونوا مع الصادقین دلالت کرتی ہے، یعنی کونوا مع الصادقین اور صادق اور متقی ایک ہی چیز ہے، جس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مشروطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمانوں کی روانگی میں ملوک و سلاطین کی طرف، ہرقل شاہ روم کو دحیہ بن خلیفہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا اور وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لایا. کسرا شاہ فارس کو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس نے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا. آپ نے سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا. نجاشی شاہ حبشہ کو عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ نجاشی نہیں ہیں جن کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یہ اس نجاشی کے بعد ہوا اور اس کے اسلام کا حال معلوم نہیں. نقوقس شاہ مصر کو حاتب بن ابی بلتا کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان نہیں لایا مگر ہدایا بھیجے. منذر بن سعلہ شاہ بحرین کو علاء بن الحضرمی کے ہاتھ، یہ مسلمان ہو گئے اور بدستور برسر حکومت قائم رکھے گئے. دو بادشاہ عمان جعفر بن جلندی و عبد بن جلندی کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ، اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے. حوضہ بن علی حاکم یمامہ کو سلیت بن عمر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، وہ مسلمان نہیں ہوا. حارث بن ابی شمر غسانی حاکم غوطا دمشق کو شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. اللہ تعالیٰ ہماری گزارشات کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی کامل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی تمام حاجات کو اللہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما، تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اور اللہ میں ایک بیماری آئی ہوئی، اللہ جلد از جلد اس وبا سے ہر مسلمان کو خصوصاً اور سارے عالم کو عموماً چھٹکارا نصیب فرما. اللہ بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، میرے الہ العالمین میرا یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو بالکل بالکل معاف فرما دے، ضرور ضرور معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ جلد از جلد اس بیماری سے اور پریشانی سے ہر مسلمان بھائی مسلمان بہن کی حفاظت فرما، ان کو دور فرما دے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے. اے اللہ اے اللہ جو بھی مقاصد حسنہ ہیں کسی بھائی بہن کے دل میں، اے اللہ ان مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے، بچیوں ہوں بچے ہوں، اے اللہ ان کو نیک صالح رشتوں سے نواز دے. ان کے رشتے ہو گئے، اللہ ان کو آپس میں پیار و محبت سے نواز دے. جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. جو اولاد والے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اپنا متقی اور فرما بردار بنا لے، ہم سب کو با ادب بنا دے. اے اللہ توفیق ادب عطا فرما، اپنے بڑوں کا ادب، دین کا ادب، مشائخ کا ادب، کتابوں کا ادب، نعمتوں کا ادب نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو سراپا ادب بنا دے. اے اللہ ہم سب کو مٹنا نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو مٹنا نصیب فرما. یا اللہ اتنا مٹنا نصیب فرما دیجئے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو جذب فرما لے، قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو جذب فرما کر. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي. اچھا لائیے، وہ کل والا بھی لائن کٹ گئی تھی، بہت سے لوگوں کے ٹیلی فون پر جو سنتے ہیں. اقتباس ہے ہمارے حضرت رحمت والے کے بیان سے، وہ دوبارہ سنا رہا ہوں.
ایک الگ ہو جانا، نمبر دو دل میں دکھم غم پیدا ہو جانا، ندامت کی شرمندگی، نمبر تین آئندہ کی ارادہ کرنے کی، اللہ نہیں کروں گا، شیطان سامنے کہے گا تمہارا ارادہ میں بہت دیکھ چکا ہوں، تم کہیں مرادہ بار نہیں پہنچتے، ارادہ ہی کر کے رکھو، شیطان کو جواب دے دو کہ ارادہ کرنا میرا کام ہے، گناہ نہ کرنے کا، اور پیدا اللہ بتا کر پھر تم اللہ بلّہ وہی کام کرتے ہو، شیطان کو جواب دے دو کہ ہمارے کیا مانے ہیں، یعنی پیدا کرتا ہے ٹوٹ جاتی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کیسا ظالم سکتے ہیں، کتنا گواہ دیتے ہو کہ گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے، اپنے اللہ میں نہیں چھوڑ رہا ہے، ارے بھائی بھلائی میں جب برائی نہیں چھوڑتے ہو تو کم سے کم بھلائی تو چھوڑتے، اللہ نے جو توڑنے کی چیز تھی اس کو تو نہ چھوڑا، اور جو نہ توڑنے والی چیز تھی اللہ تعالیٰ توڑنے والی تھی، اپنے مالک رب کو کوئی کعبہ کتنے سے مرنا سماتے ہیں، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، ہاتھ میں ملاؤں گا ان کو، رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بجلی کو میں بناؤں گا، دوستوں بتاؤ اللہ والوں کی شاعری میں اور دنیا داروں کی شاعری میں ضرور آسمان کا فرق ہوا نہیں ہوگا،